بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عام طور پر ہم سب لوگوں کا تقریباً یہی حال ہے کہ نمازوں میں ہم ان چھوٹے سورتوں کے پڑھنے کے عادی ہیں جو تراویح میں پڑھے جاتے ہیں اور اتنی عادت ان کی ماشاءاللہ سے ہو گئی ہے ہم لوگوں کو کہ زیادہ دھیان بھی دینا نہیں پڑتا، آٹومیٹک سورہ فاتحہ ختم ہوتے ہی وہی اپنی زبان پہ آ جاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا مفہوم اور جو چھوٹے سورتیں ہیں ان کا مفہوم آدمی کو جب قرآن پاک پڑھے نماز میں تو دھیان میں رہنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے اس کی طرف۔ اسی طرح جو رکوع کی تسبیحات ہیں اور جو سجدے کی تسبیحات ہیں، جو تشہد ہے، جو درود ہے اور جو دعائے قنوت ہے، ان سب کے بھی معنی مفہوم کو کم از کم آدمی آسانی سے یاد رکھ سکتا ہے۔ سورہ عصر سب سے چھوٹا سورہ ہے، سورہ کوثر سب سے چھوٹا ہے، اس کے بعد یہ سب سے چھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں میں سے کون سے انسان نقصان سے بچنے والے ہیں اور کون سے نقصان میں پڑنے والے ہیں وہ بتایا گیا ہے۔ تو قرآن پاک نے جو تقسیم کی ہے وہ معتبر ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ جو علم یا یقین پایا جائے گا وہ معتبر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے قسم کھا کے بیان فرمایا ہے، کسی بات کو اللہ بتا دیں یہی کافی ہے، پھر قسم بھی کھائی انہوں نے۔ تو قسم تاکید کے لیے ہوتی ہے، انسانوں میں بھی قسم تاکید کے لیے ہی ہوتی ہے، اللہ پاک بھی قسم تاکید کے لیے کھاتے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا یقین بٹھایا جائے دل میں۔ اور قسم بھی اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی کھائی ہے سورہ عصر میں، والعصر زمانے کی قسم۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بے شک سارے انسان نقصان میں ہیں۔ وقت جو گزرتا ہے انسان کا وہ اس کو نقصان یا فائدے والا بناتا ہے۔ تو جس وقت میں انسان کی عمر گزر رہی ہے، انسان کا وقت نکلتا ہے، انسان پر سے جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت کو اس نے کیا کیا، کیسے استعمال کیا، کس حالت میں اس کا وہ وقت نکلا گزرا، اس پر ہے سارے انسانوں کا مسئلہ۔ حق تعالیٰ کا جو اصلی نظام ہے وہ تو وقت سے اوپر ہے، ہم سب کو وقت کے اندر رکھا گیا ہے، ہم سب پر سے وقت نکلتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ استعمال کر لے بندہ تو استعمال ہو جاتا ہے، غلط استعمال کر لے تو غلط استعمال ہو جاتا ہے، نہ استعمال کرے تو بھی نکل جاتا ہے۔ اب ہماری عمر کا جو حصہ گزر گیا وہ وقت واپس نہیں آ سکتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دوران دکھاتا نہیں۔ جس کی آج کی صبح نکل گئی کبھی بھی واپس آنے والی نہیں ہو، جس کی آج کی مغرب نکل گئی وہ کبھی بھی واپس آنے والی نہیں ہو، وقت کیسا نکلا۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہے، سب سے قیمتی، ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی، سب چیزوں سے زیادہ قیمتی وقت ہے آدمی کے پاس۔ اور اس وقت کو استعمال کرنا کس اعتبار سے ہے اس کو خود اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، فرما رہے کہ یہ جو وقت گزرتا ہے یہ نقصان والا بنا دیتا ہے آدمی کو، سارے انسان نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ مومن آدمی ہے تو خسارے سے نکل گیا۔ صفت ایمان ایسی عجیب چیز ہے کہ ایک ایمان والے سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتی. کبھی کسی وقت میں غفلت میں بھی نہیں، سونے میں نہیں، بے ہوشی میں نہیں، نیند میں نہیں. ایمان والا ہے بس ہے. ایمان والا ہو گیا تو اس نے وقت کو کور کر لیا، اس کا وقت پورا کور ہو جاتا ہے ایمان والے کا. بغیر ایمان کے وقت ہے ہی نہیں اس کے پاس. جو ایمان والا ہے بغیر ایمان کا وقت ہے ہی نہیں اس کے پاس. اور ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. شجر طیب کی مثال ہے، درخت پاکیزہ بہترین درخت کے اس کی جڑیں تو زمین میں اور اس کی برانچیں اور اس کی شاخیں وہ آسمانوں میں. توتی اکلہا اکلہا کل حین، وہ درخت ایسا ہے کہ اپنے پھل ہر وقت دیتا ہے. ایمان کو شجر طیبہ سے تشبیہ دی، اور شجر طیبہ کی صفت یہ بیان فرمائی کہ اس کا پھل ہر وقت ملتا ہے. سوئیں گے تو بھی ایمان والے کا سونا ایمان والے کی حالت میں سونا ہے. جاب کر رہا ایمان والا تو ایمان والا جاب کر رہا ہے. کھانا کھا رہا ایمان والا تو ایمان والا کھانا کھا رہا ہے. ایمان والا ہونا اس کو ضائع ہونے سے بچا دیتا ہے. اب اس سے سمجھیے کہ ایمان کیا چیز ہے. توتی اکلہا کل حین، وہ اپنے پھل دیتا ہے ہر وقت. بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے. اسی لیے ایمان والے کی جو جنت ہے وہ ہمیشہ کی ہے. اس کو یہ پھل، یہ درخت مل گیا ہے، اب ہر وقت ملے گا. کیونکہ اس کو جو وقت ملا وہ پورا ایمان کے ساتھ ملا، لہذا جو وقت بعد میں آئے گا وہ پورا اکل کے ساتھ ملے گا. اکل کہتے ہیں پھلوں کو. تو تھی اکلہا کل حین بِإِذْنِ رَبِّهَا. اس لیے دنیا میں ایمان رہنا سب سے بڑی بات ہے. اپنے نوجوانوں کو یہ بات بہت سمجھانے کی ہے، یہاں پہ اس کا مذاکرہ بہت ہونا ہے. ان کو اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ مومن ہونا کیا بات ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ خسارے سے نکل جاتے ہیں. اب ایمان کے ساتھ اور بھی چیزیں اس کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہیں، وہ اس کے لوازمات میں سے ہیں، وہ اس کے کمالات میں سے ہیں. خود ایمان کے لیول ہیں، آپ جتنا چاہیں اپنے ایمان کو بڑھائیں، چاہے اپنا ناقص رکھیں، چاہے گھٹا کے رکھیں. ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے. ایمان کی کوئی حد نہیں ہے. روزانہ آدمی کلمہ طیبہ پڑھے گا، روزانہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. ایمان کی باتیں سوچے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا. اللہ کی صفات میں غور و فکر کرے گا، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. اسی یہ ایک جو خاص بات ہے، ایمان والے بچ گئے نقصان سے، کتنی بڑی بشارت ہے میرے اور آپ کے لیے. بہت بڑی بشارت. سارے انسان نقصان میں ہیں مگر ایمان والے، ایمان والے نہیں رہیں گے نقصان میں. اب کامل ایمان ہے تو بالکل نقصان نہیں ہوگا، ناقص ایمان ہے تو مگر ایمان کا فائدہ تو رہے گا اس کو. اس ایمان کو ڈیمیج کرنے کا، ایمان کو نقصان پہنچانے کا نقصان پہنچے گا. اسے فرمایا کہ الا الذین آمنوا، مگر ایمان والے. ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے تصدیق قلبی، دل کے اندر جو عقیدہ رکھنا ہے وہ اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے فرشتوں کا، تقدیر کا، آخرت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، حساب کتاب کا، جنت و دوزخ کا، پل صراط کا، جو باتیں ایمانیات کی کہلاتے ہیں، مضبوط طاقت کے ساتھ. کیونکہ اس کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اگر وہ طاقت اور کیفیت حاصل کر لی جائے تو بس نورن اعلی نور ہے. اس لیے ایمان پر مسلسل محنت کرنا پڑتا ہے. ایمان والے کو اپنے ایمان پر محنت کرتے رہنا پڑتا ہے تاکہ اس میں بقا بھی رہے، باقی بھی رہے، وہ استقامت بھی رہے اس میں، اور ترقی بھی ہوتی رہے اس میں. اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے اور ان کا عمل صحیح ہو. چونکہ ایمان کے تقاضے کے مطابق جو عمل ہوتا ہے وہ صالح کہلاتا ہے. اچھے عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ کرنے والا مومن ہونا. اگر کرنے والا مومن نہیں ہے تو عمل اچھا نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی خوبی والا عمل ظاہر میں وہ کر رہا ہو، کتنا بھی اچھا ساری دنیا کو خیر خیرات بانٹ دے، ایمان نہیں ہے پاس میں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں. کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء، جیسے ریت ہے دور سے پیاسے کو پانی معلوم ہوتی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم کے موافق ہونا، عمل جو صادر ہو رہا ہے ہر انسان کے جسم سے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ عمل چاہے وہ عبادتوں کی لائن کا ہو چاہے وہ عبادتوں کی لائن کا نہ ہو، ضرورتوں کی لائن کا ہو. خالص عبادت والا عمل جو رہتا ہے وہ عبادتوں کی لائن کا کہلاتا ہے، نماز روزہ وغیرہ، اور ضرورتیں جو ہیں کمانا خرچ کرنا، شادی بچے گھر بار پہننا اوڑھنا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، چاہے ضرورتوں والی لائن کا عمل ہو اور چاہے وہ عبادتوں والی لائن کا عمل ہو، اور وہ چاہے ہمارے دل سے متعلق ہو یا ہماری زبان سے متعلق ہو یا ہمارے بقیہ باڈی کے دوسرے اعضاء سے متعلق ہو، جوارح بولتے ہیں ان کو، ان سے متعلق ہو، ہاتھ ہے، پیر ہے، منہ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ناک سے بھی عمل ہوتا ہے. خوشبو سونگنا جو ہے نا ایک بہت بڑا عمل ہے، خوشبو سونگنا نیکی کا کام بھی ہے، خوشبو سونگنا برائی کا کام بھی ہے. کوئی عورت بہت بہترین پرفیوم لگا کے جا رہی ہے اور کسی آدمی نے انٹینشنلی اس کو سونگا، یہ گناہ ہے، عمل ہوا نا وہ ایک. خوشبو جو ہے وہ بھی ایک عمل ہے، سونگنا، سننا کیا کیا سنتے ہم لوگ، دیکھنا کیا کیا دیکھتے ہم لوگ، یہ سب حکم الہی کے تحت میں ہونا. دوسری کرنے والا مومن ہونا عمل کو، دوسرے یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، سنت کے مطابق ہونا وہ عمل. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، وجہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو. اور اللہ تبارک و تعالی نے عملوں کے جو فائدے بتائے ہیں ان کا یقین دل میں ہو، ان کی وجہ سے نہ کرے. نیت میں اور اللہ کے وعدوں پر یقین میں یہ فرق ہے. نیت میں تو ہوتا یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو میرے لیے کرے گا اس کو اس عمل میں یہ فائدے بھی ہوں گے. ان فائدوں کا یقین دل میں ہونا، وہ فائدوں کے لیے نہیں کرنا، چونکہ جب وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، جب وہ فائدے کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا تو وہ عمل ہی نہیں ہوا، تو پھر فائدہ کہاں سے. ایک صاحب نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میرے پاس رزق کی تنگی ہے، میں کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو. وہ سورہ واقعہ پڑھتے رہے، چونکہ حدیثوں میں خوشخبری ہے کہ جو سورہ واقعہ پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی سے بچا لیں گے. بہت دن تک پڑھتے رہے، پھر آئے کہنے لگے کچھ ہوا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا. کہنے لگے پڑھ رہے تھے سورہ واقعہ؟ کہنے لگے ہاں پڑھ رہا تھا. کہنے لگے کائے کے لیے پڑھ رہے تھے؟ کہ رزق کے لیے پڑھ رہا تھا، آپ نے رزق کے لیے بتایا تھا، رزق کے لیے پڑھ رہا تھا. کہنے لگے بندے خدا کے، جب تو رزق کے لیے پڑھا تو وہ عمل ہی نہیں بنا، چونکہ عمل تو بنتا ہے اللہ کے لیے پڑھنے پہ. جب عمل بنے گا تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اس کا ثمرہ حاصل ہوگا، نتیجہ جو وہ عمل پر بیان کیا گیا ہے. تو ہر عمل، نماز، روزہ، تراویح، تبلیغ، سنت پر عمل، داڑھی رکھنا، کرتا پائجامہ پہننا، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال کمانا، حلال خرچ کرنا، بیوی بچوں کو پالنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کی خدمت، دوستوں کے ساتھ سلوک، جو بھی ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. کرنے والا مومن ہو، کام اللہ کی مرضی کے موافق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس کو عمل صالح کہتے ہیں. ہر عمل میں اس کی مشق ہونا، یہ محنت طلب کام ہے، ہوتا نہیں ایسا. یہ آپ بولیں گے کہ بظاہر تو ایسا سمجھ میں نہیں آتا، نہیں، آپ اپنے اپنے عملوں میں ہم غور کریں، خوب پتہ چل جاتا ہے. کتنی دعوتیں ہماری غیر اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں، اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ارے نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے، اس لیے کرتے ہیں. بہت سے عیسیٰ علیہ ثواب کے کاموں کو جو علماء نے منع کر دیا، اس کی وجہ سے ہی منع کر دیا، چونکہ جب رواج میں آ جاتی چیز نہیں کریں گے تو ملامت ہوتی ہے، تو ملامت کے ڈر سے لوگ کرتے ہیں. ارے کیسی ناخلف اولاد ہے، بابا کا جو ہے نا برسی نہیں کری، بولتے نہیں دسواں نہیں کری، بیسواں نہیں کری، سوم نہیں کری، تو اب یہ بابا کا سبب ہم نہیں کریں، ناخلف اولاد ہے کہ تانا ملے گا مجھے اس وجہ سے برسی کر دے، تو ثواب کہاں سے ملتا پھر؟ وہ اس کا وہ جو بدعات سے بدعات کا حکم لگایا گیا ایسے کاموں پہ روکا گیا اس کی وجہ سے، ورنہ عیسی علیہ ثواب تو منع نہیں ہے نا، آپ کھلائیں غریبوں کو پھر اپنے ماں باپ کو بخش سکتے ہیں آپ، اس کی وجہ وہی ہوتی ہے. تو ہماری جو دعوتیں ہیں، ہمارے جو فنکشن ہیں، ہمارے جو کام ہیں، ہماری جو افطاریاں ہیں، ہماری جو افطار پارٹیاں ہیں، ہماری دعوتوں میں تحفے ہیں، انہوں دیے تھے اس لیے ہمارے کو دینے کا ہے، ایسے تو ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ارے بھائی ان کی پارٹی کھائی تھی، اب ہمیں بھی ان کی اپنی پارٹی میں ان کو بلانا ہے، وہ خواہ مخواہ ارادہ ہے 10 آدمیوں کو کھلانے کا، 100 کو کھلانا پڑ رہا مجبوری میں، بقیہ 90 کا کھانا ویسے ہی ہے خواہ مخواہ کا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اللہ کے لیے کام کرنے والی بات نہیں رہتی، بہت سی چیزوں میں ہے، یہ پہننے میں ہے. ہمارا پہننا کہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ پہننا اللہ کے لیے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے نہیں پہنے گا، کل قیامت میں اللہ پاک ذلت کا کپڑا اس کو پہنائے گا. اور جب آپ دیکھیں گے کہ میں اللہ کے لیے پہن رہا ہوں، آٹومیٹکلی صحیح ہو جاتا پہننا. لباس اللہ کے لیے ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے تھوڑی ہوتا ہے کوئی. ہم اپنی ضرورت کی وجہ سے ہی پہنتے ہیں کہ اپنے جسم کو ڈھانکنا ہے، مگر وہ لباس اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہمارا خوشبو لگانا اللہ کے لیے، کھانا پینا سب. تو عمل صالح، فرمایا کہ نقصان سے وہ لوگ بچیں گے جن کے عمل میں صلاح ہوگا، نیکی ہوگی. ہر عمل کے اندر وہ صلاحیت والا پہلو لانا ہے. تیسری چیز فرمایا کہ وہ تواصوا بالحق، حق کی وہ وصیت کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. تواصی جو ہے نا، ایسا لفظ ہے عربی میں گرامر کے اعتبار سے جو ایک دوسرے کے لیے کام کو کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، وہ اس کو کرے وہ اس کو کرے. تواصی بل، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، بولتے رہنا، مذاکرہ کرتے رہنا، حق کی وصیت کرتے رہنا کہ سچ بات پہ جمنا ہے، سچ پہ جمو، باطل پہ نہ جمو. اور ایک تفسیر اس کی عقیدوں سے کی گئی ہے کہ صحیح عقائد کی اشاعت کرتے رہنا، صحیح عقائد لوگوں کو بتاتے رہنا. اور دوسرے وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہنا. اور صبر کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا، دین کی پوری بنیاد صبر پر ہے. اصل میں صبر آدمی میں ہوگا تو دین پر عمل کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. ہر کام میں صبر ہی چاہیے، تراویح پڑھنے کو صبر ہی چاہیے، روزہ رکھنے کو صبر ہی چاہیے، وقت پر عید کرنے کو صبر ہی چاہیے. ورنہ بے صبری میں تو آدمی چاہتا یہ ہے کہ جیسے دوسروں کے ساتھ ہو رہا ویسا ہو جائے، صحیح نہ ہو، صحیح ہو یا غلط ہو. صحیح ہونا ہے تو صبر چاہیے. رمضان شروع کرنے کے لیے پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جانا بے صبری کی بات ہے، چاند دیکھنے کے بعد ہونا صبر چاہیے، عید پہلے سے ڈیسائیڈ ہونا بے صبری کی بات ہے، وقت پہ ڈیسائیڈ ہونا تو وہ تو صبر ہی چاہیے. زکات کے لیے صبر چاہیے، حلال کمانے کے لیے صبر چاہیے، حلال کھانے کے لیے صبر چاہیے. دین بغیر صبر کے نہیں ہوتا، اس لیے صفت صبر کی ایک دوسرے کو تلقین. دوسرے جب دین پر جمتے ہیں تو تکلیفیں پیش آتی ہیں، یہ کچھ اللہ پاک کا سیٹ اپ ہے. یہ دنیا میں دین پر جمنے والوں کو ابتدا میں خاص طور پر تھوڑی تکلیفیں رہتی ہیں، تو اس کی فکر نہیں کرنا کہ تکلیف آئے گی، تکلیف پر جمنا. اور ایمان والوں کے ساتھ میں تکالیف کا سلسلہ رہتا ہے مختلف، کبھی آفات سماوی کے لین سے ہوتا ہے، کبھی آپس کے سرپٹول کے لین سے ہوتا ہے، اور کبھی بیماریوں اور دوسری چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. صبر کرنا ہی پڑتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور ایک تفسیر اس کی یہ فرمائی گئی ہے کہ وتواصوا بالصبر سے مراد ہے اعمال کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا. تواصی بالحق میں عقیدوں کی تعلیم اور وصیت کا بیان ہے، اور تواصی بالصبر میں اعمال کی وصیت اور تبلیغ کا بیان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور عمل صالحہ اپنے ذاتی دین سے متعلق ہو، اور اس کے ساتھ اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، یعنی تواصی بالحق کا تعلق الا الذین آمنوا سے ہے، تواصی بالصبر کا تعلق وعملوا الصالحات سے ہے. یہ دونوں کام خود کرنے والے ہونا، اور یہ دونوں کام دوسروں سے کروانے والے، کرواتے رہنا، تبلیغ بھی کرنا. فرمایا کہ یہ چار کام جو مسلمان جو لوگ کرتے رہیں گے وہ لوگ نقصان سے بچیں گے. بقیہ بہت کمانے والے نقصان سے نہیں بچیں گے، جن کے پاس ذاتی مکان ہے وہ نقصان سے نہیں بچیں گے، جن کے پاس کرایہ کا ہے وہ نقصان میں چلے جائیں گے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ نقصان سے بچیں گے، وہ نقصان میں رہیں گے، جن کی ہو جائیں گی وہ نقصان سے بچ جائیں گے، جن کی اولاد نہیں ہوئیں گی وہ نقصان والے ہیں، جن کی ہو گئی وہ نقصان سے بچ گئے. جس کے پاس اچھی کار ہے وہ نقصان سے بچ گیا، جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس لیگل اسٹیٹس ہے وہ نقصان سے نقصان میں ہے، جس کے پاس ہے بچ گیا وہ، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بےچارا نقصان. کچھ بھی نہیں ہے یہ حیثیت. جو گورا ہے وہ ایسا ہے، جو کالا ہے وہ ایسا ہے، جو ہندوستان پاکستان میں بنگلہ دیش میں رہ گیا اپنے ملکوں میں وہ بےچارا نقصان میں رہ گیا، اور جو یہاں آ گیا وہ نقصان سے نکل گیا. ایسا کوئی ہے نہیں تصور. غریب امیر، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، اور جناب والا دنیاوی حیثیت سے مرفع الحال یا مؤثر الحال، تکلیف میں گزارا وقت نکالنے والا، صحت کے اعتبار سے تندرست اور بیمار، حالات کے اعتبار سے موافق حالات اور ناموافق حالات، ان کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے دماغوں میں ہے. تو ہمارا علم اللہ کے علم سے ٹکراتا ہے، اور ایمان یہ ہے کہ اپنا علم نکال کے اللہ پاک کا علم لے لینا، اپنا علم نکال کے اللہ کا علم لینا، اپنا علم نکال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لے لینا. اس کو کہتے ہیں علم نفسی کو ختم کرنا. جو مشاہدہ ہمارا ہے وہ، جو لوگ بولتے ہیں وہ، جو نظر آ رہا ہے وہ، مشاہدہ بولے تو نظر آ نہیں، جو نظر آ رہا ہے وہ، اس کا بھی انکار کرنا، جو لوگ کہتے ہیں اس کا بھی انکار کرنا، جو اللہ کہتے ہیں اس کو لے لینا، اور جو نبی فرماتے ہیں اس کو لے لینا. تو ہمیں تو قرآن پاک کے ذریعے سے یہ بات بتائے گا. اب ہم یہ سورہ پڑھتے رہتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، کیونکہ چھوٹی سورت ہے، سب کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، بچوں کو بھی، اور ہمارا ذہن نہیں جاتا. علماء نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی سورت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے، کہ اگر کچھ اور دوسری سورت بھی نہ ہوتی تو انسان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے یہ ایک سورت کافی ہے، یہ ایک سورت بھی کافی تھی ایک انسان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہمارے مولانا تو بولے تھے کہ معتکفین کے لیے بولو، سارے تو غیر معتکفین بھی ہے، کیسا خالی معتکفین کے لیے بولوں؟ تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ یہ بات یہ سنا دوں، ترجمہ تھوڑا سا قرآن پاک کا. اب یہ ہے کہ بھائی جو اعتکاف والے ہیں ان کو بھی وقت کی قدر کرنی ہے، جو نہیں ہے ان کو بھی وقت کی قدر کرنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو وقت کی قدر کرنے والا بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الصحه والعافيه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى لبائنا، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنيه والفعل والهدي، انك على كل شيء قدير. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.